بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، آسان فقه قرآن وسنة کی روشنی میں درس جاری ہے. خرید و فروخت کے مسائل بیان کر رہے تھے، اور خرید و فروخت کے تعلق سے جو پہلا سیکشن ہے اسے اللہ تعالیٰ فضل و کرم سے مکمل کر دیا، اور آج کی نشست میں خرید و فروخت کے تعلق سے اور سود کے تعلق سے چند سوال ہیں، چند فتاوی ہیں. آئے دیکھتے ہیں یہ کون سے سوال ہیں اور کون اور کیسے جواب ہیں ان کی. پہلا سوال ہے کہ بعض دکانوں پر ایک خاص طریقے سے ایک عبارت لکھی ہوتی ہے کہ جو سودا خریدا جائے گا نہ تو وہ واپس کیا جائے گا اور نہ ہی تبدیل کیا جائے گا. اس عبارت کو لکھنے کا شرعاً کیا حکم ہے، اور کیا یہ شرط جو ہے جائز شرط ہے؟ دکاندار یہ شرط لکھ سکتا ہے یا نہیں؟ فتح اللجنة الدائمة نے اس سوال کا جواب دیا، فرماتے ہیں اس موضوع کے تعلق سے جاننے کے بعد لجنة الدائمة نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو شرط ہے کہ خریدا ہوا سودا نہ تو واپس ہوگا اور نہ ہی تبدیل ہوگا، یہ شرط جو ہے صحیح نہیں، جائز شرط نہیں ہے، کیونکہ اس شرط میں ضرر ہے اور نقصان ہے خریدنے والے پر، اور بیچنے والے کا مقصد ہے اس شرط سے کہ وہ خریدنے والوں کو مجبور کر دے کہ وہ یہ چیز خرید لیں اگرچہ اس کے اندر کوئی عیب بھی موجود ہو، اور یہ طریقہ جو ہے غیر شرعی طریقہ ہے. اور اگر کوئی عیب اس سودے کے اندر نکل آیا تو خریدار یعنی خریدنے والے کا حق ہے کہ وہ اس سودے کو واپس کرے یا اس نقصان کے بدلے اس نقصان کو پورا کرے. اور اگر ہر بیچنے والا جو ہے وہ یہ شرط لگاتا ہے اور عیب نکلنے کے بعد وہ خریدنے والے کو اس کا سودا یا اس کا سودا تبدیل نہیں کرتے، اس کو مال واپس نہیں دیتا، تو یہ طریقہ جو ہے یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس نے بغیر حق کے اس کا مال کھایا ہے اور شریعت نے اس سے منع فرمایا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھایا کرو. وہ یہ باطل طریقہ ہے مال کھانے کا. جب شریعت نے ایک آسانی موجود ہے کہ اگر خریدے ہوئے سودے میں کوئی عیب نظر آ جائے تو آپ اس سودے کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں، واپس بھی کر سکتے ہیں، اپنے پیسے لے سکتے ہیں، تو یہ شرط ہرگز جائز نہیں ہے. دوسرا سوال، بعض دکانوں میں خاص طور پہ بڑے سپر مارکیٹس میں اسپیشل آفرز ہوتی ہیں خاص طریقے سے، وہ گفٹ دیتے ہیں خریدے ہوئے سودے کے ساتھ. آپ کو سودا خریدتے ہیں وہ آپ کو گفٹ دے دیتے ہیں اس سودے کے ساتھ. تو شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سوال کیا گیا، جو گفٹ اور ہدیے دیے جاتے ہیں دکانداروں سے اس خریدنے والوں کو جو اس دکان سے خریدتا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد، جیسا فرماتے ہیں، یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض دکاندار جو ہے وہ بعض اعلان عام کرتے ہیں اخباروں میں یا اخباروں کے علاوہ، اور اس اعلان میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ جو شخص ہم سے کوئی سودا خریدے گا تو ہم اسے اس سودا کے ساتھ کوئی گفٹ، اس سودا کے ساتھ اسے گفٹ دیں گے، اور اس طریقے سے جو خریدنے والے لوگ ہیں، جو خریدار ہیں، وہ ایسی دکانوں میں جاتے ہیں جہاں ان کو کوئی گفٹ ملے، اور دوسرے جو دکاندار ہیں ان کے پاس کم لوگ جاتے ہیں، یا بعض اوقات بعض لوگ ایسی چیزیں خرید لیتے ہیں جن کے ساتھ گفٹ ہو اگرچہ ان کو ضرورت بھی نہیں ہے، اور شیخ صاحب فرماتے ہیں کیونکہ یہ طریقہ جو ہے اس میں جوا ہے جو شرعاً حرام ہے، اور اس میں مسلمانوں کا مال کھانے کا ناحق طریقہ ہے، اور اس میں ایک طریقہ ہے اپنی چیز کو بیچنے کا جس میں دھوکہ بھی ہے، تو شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ طریقہ درست نہیں ہے اور یہ شرعاً جائز نہیں ہے، اور واجب یہ ہے دکانداروں پر، تاجروں پر، کہ وہ ایسے طریقے نہ اپنائیں جس میں جوا ہو یا غیر شرعی طریقے ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، اے ایمان والو ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ الا کہ تجارت ہو تم دونوں کے بیچ میں، اور وہ بھی رضامندی کے ساتھ. اور شیخ صاحب فرماتے ہیں، یہ جو مقامرہ جو جوا ہے یہ تجارت نہیں ہے جو رضامندی سے طے ہو، بلکہ یہ جوا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوا، اے ایمان والو بے شک الخمر شراب، والمیسر جوا، والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ ساری چیزیں رجس ہیں، شیطان کا عمل ہے. فاجتنبوا، اسے رک جاؤ، اجتناب کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. اگلا سوال ہے قسطوں پر خرید و فروخت کے تعلق سے. شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے ایک سوال کیا گیا کہ ایک کمپنی ہے جو فرنیچر اور بلڈنگ کی اشیاء بیچتی ہے قسطوں پر. طریقہ یہ ہے کہ جو شخص کوئی چیز خریدنا چاہتا ہے فرنیچر میں سے یا بلڈنگ کی، جو بلڈنگ میں استعمال چیزوں سے ان میں سے، تو اس کمپنی کے پاس جاتا ہے اور اس کمپنی کو بتاتا ہے کہ میں نے کون سی چیز لینی ہے، اور ایک پہلی قسط وہ اسے انہیں دے دیتا ہے، اور باقی جو ہے وہ ماہانہ قسط کے اعتبار سے پے کرتا رہتا ہے، تقریباً 10%، 10% کی مقدار میں. تو یہ جو کمپنی ہے وہ اس کسٹمر کو پیپر دیتی ہے کہ وہ جہاں سے اس نے فرنیچر دیکھا ہے، فرنیچر جہاں پہ پسند کیا ہے، اسے چٹ دیتی ہے کہ وہاں سے جا کے تم فرنیچر لے لو، اور ہم جو ہے اس کی ادائیگی کر دیں گے، اور تم ہمیں بعد میں قسطوں پر ادائیگی کر دینا. شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، سوال سمجھ آئے؟ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جائز نہیں ہے اس کمپنی کے لیے کہ وہ اس طریقے کا فرنیچر بیچے جب تک کہ وہ اس فرنیچر کو خود نہ خریدے اور اس کے مالک نہ بن جائے اور اسے شرعی طریقے سے اپنے حوالے نہ کر لے. جو قبض ہوتا ہے شرعاً، جب تک وہ مکمل نہیں ہو جاتا تب تک کوئی شخص خریدی چیز کو بیچ نہیں سکتا، کیونکہ آپ اس کے مالک ہوتے نہیں. یہاں پر کیا ہوا حقیقتاً کہ یہ جو کمپنی ہے اس نے صرف پیسہ دیا ہے فرنیچر والوں کو جو فرنیچر کا تاجر ہے, اور اس پیسے کے عوض میں وہ 10% پھر سود لے گا. حقیقت یہ تھی کہ اگر اس نے باقی اس کمپنی نے کوئی بزنس کرنا ہے تو وہ پہلے ہی وہ فرنیچر خرید لیتی اور پیمنٹ خود کر دیتی اور فرنیچر کو اٹھا کے اپنے سٹور روم میں لے کے آتی, پھر وہیں سے وہ آگے بیچ دیتی. یہ شرعی طریقہ ہے. اور ملکیت تب تمام ہوتی ہے جب خریدی ہوئی چیز آپ کے اپنی خاص جگہ پر پہنچ نہیں جاتی, اور خاص جگہ جو ہے وہ کوئی شو روم ہے, سٹور روم ہے, جو جیسے بھی عرفن جس پر یہ معلوم ہوتا ہے جس سے کہ یہ چیز جو ہے واقعی خرید جا چکی ہے, فلانا کمپنی چیز کو خریدا ہے. تو شیخ ابن باز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, اور یہ جو بیانہ دیا گیا ہے جو پہلی قسط ادا کی گئی ہے یہ بھی جائز نہ تھی, کیونکہ طریقے جائز نہیں ہیں. اگرچہ بیع العربون میں نے پہلے بھی بتایا ہے وہ جائز ہے, کہ اگر آپ کچھ چیز خریدنا چاہتے ہیں, آپ کے پاس پیسے مکمل نہیں ہیں, جیسا کہ آپ نے موبائل خریدنا ہے, 500 ریال موبائل ہے, آپ کے جیب میں صرف 200 ریال ہیں, تو آپ دکاندار کو کہتے ہیں یہ موبائل مجھے پسند ہے, آپ اسے بیچیں نہیں, یہ 100 ریال لے لیں بیانے کے طور پر, اور کل جو ہے میں آپ کو باقی پیسے دے دوں گا اگر لینا ہو تو, ورنہ 100 میرا چلا گیا, کوئی حرج نہیں. اگر آپ کو پسند ہو جاتا ہے تو آپ لے لیتے ہیں, باقی 400 دیتے ہیں. اگر آپ نہیں آتے, آپ پسند نہیں ہے, تو جو 100 آپ نے دیا ہے اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن یہ صورت جو ہے یہاں پہ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کے جو بیانات دیے یہ بھی جائز نہیں ہے, کیونکہ ساری کی ساری صورت جو ہے بنیادی طور پر ہی حرام ہے, جائز نہیں ہے. قسطوں پر خرید و فروخت, ایک میں وضاحت کر دوں, پہلے بھی بیان کر چکا ہوں میں, دو قسم کی ہوتی ہے. ایک ایسی قسم ہے کہ آپ کو چیز قسطوں پہ خریدتے ہیں اور اس میں قسط کی ادائیگی اگر دیر ہو جائے, اس پہ اگر کوئی جرمانہ نہیں لگتا تو ایسی اس طریقے میں کوئی حرج نہیں ہے. دوسرا طریقہ جو ہے اگر قسط کی ادائیگی میں دیر ہو جائے تب کوئی جرمانہ جو کمپنی وہ جرمانہ لگا دیتی ہے, یہ جرمانہ جو یہ سود ہے جائز نہیں ہے. تو کبھی بھی اگر کوئی چیز قسطوں پہ خریدنی ہو تو یہ چیز دیکھ لیا کرے کانٹریکٹ میں جہاں پہ آپ دستخط کرتے ہیں, اگر اس میں کوئی زیادتی ہے, بعض اوقات دیر ہو جاتی ہے, کسی مہینے میں کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے, ادائیگی نہیں ہو سکتی, اگر یہ کمپنی شرط لگاتی ہے کہ اگر ادائیگی میں دیر ہو جائے تو اس میں آپ نے 10%, 5%, 4%, 1% جرمانہ دینا ہے, تو یہ شرائط جائز نہیں ہے. ایسا کانٹریکٹ بھی شروع سے ہی جائز نہیں, بنیادی طور پر جائز نہیں. شیخ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ سے ایک سوال کیا گیا کہ ہم اکثر اخباروں میں یہ پڑھتے ہیں کہ بعض کمپنیاں ہیں جو قسطوں پر چیزیں بیچتی ہیں, کیا ایسی کمپنیوں سے ہم کوئی چیز قسطوں پہ خرید سکتے ہیں اور ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا نہیں؟ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ آپ کسی کمپنی کے ساتھ کوئی ڈیل کریں یا اسے کوئی چیز خریدیں, یہ جان لیں کہ قسطوں پر خرید و فروخت کا معنی کیا ہے, وہ کس طریقے سے قسطوں پر خرید و فروخت کرتے ہیں, اور اگر ان کا مقصد یہ ہے ہم قسطوں پہ بیچتے ہیں جو شرعی طریقہ ہے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یعنی یہ دلائل ہیں قسطوں پر خرید و فروخت کی, اگر کچھ قسطوں پر خرید و فروخت کرتا ہے تو شرعاً جائز ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں, یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوه, اے ایمان والو اگر تم ایک دوسرے کو قرض دو مقرر وقت تک, مقرر مدت تک, تو اسے لکھ دو. اور آگے امام صاحب فرماتے ہیں, شیخ صاحب فرماتے ہیں, تو یہ جائز ہے, یعنی ادھار پر کوئی چیز خریدنا اور بیچنا شرعاً جائز ہے, اور قسطوں پر جو اصل بنیاد ہے وہ ادھار پر ہی آپ کوئی چیز خریدتے ہیں, لیکن وہ جو ہے آپ قسطوں کی شکل میں آپ اسے پے کر دیتے ہیں. اور صریح السنہ حدیث میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص شام سے آیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی کپڑا خریدا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑے کے بدلے دو کپڑے دینے کا حکم دیا لیکن مؤجل، یعنی آپ جو ہے ابھی مجھے ایک دے دے، اس کے بدلے دو لے لینا لیکن بعد میں ادھار پہ لیا، میں جب ادائیگی کروں گا تو پھر آپ کو ایک نہیں آپ کو دو کپڑے دوں گا میں. اور یہ روایت جو ہے ترمذی کی روایت ہے، ترمذی النسائی کی اور حاکم کی اور احمد کی صحیح سند کے ساتھ، اور سے بخاری مسلم میں سید عبداللہ بن عباس عنہما بیان فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے ہجرت کے بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مدینہ والے لوگ جو انصار ہیں وہ جب کاروبار کرتے تو وہ ادھار پر کھجور دیتے ایک یا دو سال کی مدت تک، تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ادھار دینا ہے کھجور میں تو وہ ادھار دے، فی کیل معلوم، بشرط یہ کہ کیل معلوم ہو، وہ وزن معلوم، اس کا وزن بھی معلوم ہو. کیل کہتے ہیں خاص برتن کو جس میں اناج کو ماپا جاتا ہے اور کھجور کو ماپا جاتا ہے، تو آپ کا کیل کرنا ہے تو کیل معلوم ہونا چاہیے، وزن کرنا ہے تو وزن بھی معلوم ہونا چاہیے، الا اجل معلوم، اور مدت جو ہے وہ بھی معلوم ہونی چاہیے کہ کب ادائیگی ہوگی، اور یہ متفق علیہ روایت ہے. شخص فرماتے ہیں لیکن ہم نے یہ سنا ہے بعض تاجروں سے کہ وہ خاص طور پر جو قسطوں پر چیز بیچتے ہیں کہ وہ ایسی چیز بیچتے ہیں جس کی وہ خود مالک نہیں ہوتے. مثال کے طور پہ کہ ایک شخص تاجر کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں نے فلان چیز خریدنی، فلان سودا خریدنا ہے، اور میرے پاس اس خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، تو تاجر کیا کرتا ہے، وہ سودا وہ چیز خرید لیتا ہے، پھر اسے اس شخص پر بیچ دیتا ہے جو خریدنا چاہتا ہے قسطوں پہ، ادھار پہ، اور اس کی قیمت وہ بڑھا دیتا ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں، یہ جو طریقہ ہے یہ سود کھانے کا ایک ہیلا ہے، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس تاجر نے اپنے لیے اس چیز کو نہیں خریدا، اس نے خریدا ہے اس شخص کے لیے اور اس کی رغبت نہیں تھی اس میں اس کو خریدنے کی، لیکن اس نے صرف پروفٹ کمانے کے لیے ایسا کیا ہے، اور اس نے صرف پیسہ دے کے پیسہ واپس لینے کی نیت سے اس نے پیسہ دیا تاکہ اس سے زیادہ پیسہ لے. شیخ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو تاجر ہے اس نے اس سودا کو خریدا ہے صرف بائی نیم، نام سے خریدا ہے، حقیقت میں اس نے خریدا نہیں ہے اسے، لیکن اگر یہ تاجر خرید لیتا اور اس سودا کو اپنے گھر میں لے کے آتا یا اپنے سٹور روم میں لے کے آتا پھر آگے بیچتا، اور یہ بھی شرط ہے یاد رکھیں خرید و فروخت جب قسطوں پہ ہو، جب کوئی تاجر کوئی چیز خریدتا ہے نا وہ آپ کو مجبور نہیں کر سکتے آپ نے ہی اسے لینا ہے، بعض کمپنیاں پہلے دستخط کروا دیتے ہیں کہ آپ نے جو چیز خریدنی ہے دستخط پہلے کر رہے کہ آپ لیں گے ضروری لیں گے، شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ جب تک یہ تاجر جو درمیان میں ہے جب تک خود چیز کو خرید نہ لے اس کا مالک نہ بن جا کے بھیج نہیں سکتا، پھر کانٹریکٹ پہ کیسے سائن آپ سے کروا دیا، وہ تو مالک نہیں ہے اس چیز کا ابھی تک. تو یاد رکھیں یہ طریقہ جو ہے غلط ہے، اس لیے جب بھی کوئی خرید و فروخت کا معاملہ ہو قسطوں پر تو کسی عالم سے طالب علم سے سوال کر لیا کریں، اور اچھی طریقے سے یہ کانٹریکٹ جو پڑھ لیا کریں، اس کے اندر بعض اوقات بڑی غیر شرعی باتیں ہوتی ہیں، عوام الناس اسے آگاہ ہوتے نہیں ہیں دستخط کر لیتے ہیں. تو شیخ صاحب یہاں پر فرما رہے ہیں یہ طریقہ جائز نہیں ہے. آگے فرماتے ہیں بعض لوگ یوں کرتے ہیں کہ میں آپ کو یہ چیز خرید تو دوں گا لیکن 8% پہلے سال میں آپ کو دینا پڑے گا، دوسرے سال میں 10%، تیسرے سال میں 15%، اس طریقے سے پرسنٹیج بڑھتی جائے گی جب تک کہ آپ کی قسطیں مکمل نہیں ہوتی. جیسا فرمایا یہ بھی سود ہے، یہ طریقہ جو ہے یہ غلط ہے، یہ وہی سود جاہلیت کی جیسے سود ہے، کیا فرق ہے اس میں؟ قسطوں کی جو چیز ہوتی ہے جو جائز ہے، آپ نے ایک چیز خریدی ہے 50,000 کی، آپ نے سالانہ 10,000 دینے ہیں، 5 سال میں قسط ختم، لیکن یہ شرط نہیں ہے
کہ اگر آپ نے پہلے سال 10,000 نہ دیے دوسرے سال میں آپ کو 10% زیادہ دینا پڑے گا، اگر دو سال میں 20,000 نہ دیے تو تیسرے سال میں 10% اور آپ کو مزید دینا پڑے گا. یہ سود ہے، یہ شرعاً جائز نہیں ہے. جو جتنی قیمت طے ہو چکی ہے اس قیمت کے اندر ہی آپ نے اس کو ڈیوائڈ کرنا ہے اور پھر آپ نے اس کی ادائیگی کرنی ہے. یہ طریقہ صحیح طریقہ ہے. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں، اور عقل مند انسان اگر یہ معاملے دیکھ لے اور ان پر غور و فکر کرے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ وہی خرید و فروخت سے عینہ کہتے ہیں جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص کوئی چیز خریدتا ہے ادھار پر، پھر اسی چیز کو اسی تاجر کو بیچ دیتا ہے کم قیمت پر، نقد پیسے اسے لے لیتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم لوگ خرید و فروخت عینہ کے طریقے پر اور بیلوں کے دموں کو تھام لو اور راضی ہو جاؤ کھیتی باڑی پر اور جہاد کو چھوڑ دو، اگر ایسی تمہاری حالت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ تم پر ایسی ذلت مسلط کرے گا اس وقت تک نہیں تم لوگوں کی اس ذلت سے نکالے گا جب تک کہ اپنے دین کی طرف واپس نہیں لوٹو گے. یہ ابو داؤد اور بیہقی اور احمد کی روایت ہے اس سند کے ساتھ. اس حدیث میں واضح الفاظ ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ یہ جتنی بھی خرید و فروخت میں غلطیاں ہو رہی ہیں، سود کھایا جا رہا ہے یا دنیا میں یہ مسلمان ڈوب چکا ہے دنیا کی لذتوں میں اس کی اور جہاد کو بھی چھوڑ چکا ہے، اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ حقیقتاً اپنے دین سے دور ہے. اور ان ساری مصیبتوں کا حل دیکھیں، جب یہ مسلمان، اس کا ایک مشن ہے، مسلمان ایسے نہیں ہے دنیا میں کہ جو دل کرے کھائے جو دل کرے پیے. یہ تو جانوروں کی زندگی، جانور پر کیا حلال کیا حرام ہے، لیکن یہ انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے زندگی گزارنے کا ایک ڈھنگ، ایک طریقہ بیان فرمایا ہے، ایک راستہ دکھایا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اس یعبدون کو کس طریقے سے، اس مسلمان نے اس انسان اس پہ کیسے عمل کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے صرف اسی یعبدون کی وضاحت کے لیے اپنے کتابیں نازل فرمائی ہیں، اور انہیں انسانوں میں سے جو سب سے بہترین لوگ تھے انہیں چنا اور اپنا نبی اور رسول بنا دیا. اور جنت و دوزخ کو بھی اللہ تعالیٰ صرف اس لیے پیدا کیا ہے، جہاد بھی اس لیے مشروع ہوا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور اسی عبادت کی تکمیل کے لیے جتنے بھی ہمارے معاملات ہیں جو ہم اس میں طے کرتے ہیں، جب کوئی تاجر سچ بولتا ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے تو یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی الا ليعبدون میں شامل ہے. یاد رکھیں، بعض لوگ سمجھتے ہیں یعبدون کا معنی نماز روزہ حج زکات بات ختم ہے، نہیں، یعبدون کا معنی بالکل وسیع ہے. جب آپ اپنے گھر والوں کے لیے بیوی بچوں کے لیے حلال کمائی لے کے جاتے ہیں، جد جہد کرتے ہیں، حلال کماتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی شخص اپنے بیوی بچوں کے منہ میں حلال لقمہ ڈالتا ہے یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے. سبحان اللہ، ہمارے بیوی بچے کھاتے ہیں اور ہمارے نام اعمال صدقات و خیرات لکھے جا رہے ہیں، جس سے کہ کسی فقیر کو آپ صدقہ دیتے ہیں اور آپ نام لکھا جاتا ہے، قیامت کے دن نام اعمال یہ بھی لکھا جائے گا کہ اس شخص کے اتنے بڑے صدقات ہیں، بہت زیادہ صدقات ہیں، یہ کہاں سے، میں نے دیے کسی کو نہیں، یہ وہ حلال کمائی ہے جو اپنے بیوی بچوں کے منہ میں تم لقمے ڈالتے تھے، ایک ایک لقمے کا ایک ایک ثواب ہے. سب یاد رکھیں، یہ حلال کمائی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. تو یاد رکھیں، الا لیعبدون کا معنی صرف نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے. بعض لوگ نماز روزہ سر پہ پگڑی ہے، نماز روزہ اور بہترین طریقے سے دن کا روزہ رات کا قیام پڑھتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے سودی کاروبار کرتے ہیں، سود کھاتے ہیں. یاد رکھیں، یہ جو حرام کمائی کھا رہے ہیں آج کل، یاد رکھیں وہ اس خیر سے محروم ہیں، ان کے نام اعمال میں ایک صدقہ بھی نہیں، بلکہ الٹا وزر ہے، گناہ ہے. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو گوشت حرام پر پلتا ہے فنار اولا بھی، تو جہنم اس کے لیے بہتر ہے. آج ہمارے معاشرے میں دیکھیں آپ کتنے لوگ ہیں جو حلال حرام کی تمیز کرتے ہیں، جو کوئی بھی معاملہ طے کرنے سے پہلے خرید و فروخت کا وہ سوچتے ہیں کہ حلال ہے یا حرام ہے. کتنے لوگ سوال کرتے ہیں، کتنے لوگ ضرورت سمجھتے کہ میں کسی سے پوچھوں، کسی عالم سے، طالب علم سے، میرے کو چیز خریدیں کیسے خریدوں، ہمیں ضرورت نہیں سمجھتے نا. ہاں تھوڑی سی بیماری ہو تکلیف ہو تو دوڑتے ڈاکٹر کے پاس، کیونکہ وہاں پہ جان کا خطرہ ہے, یہاں پر ایمان کا خطرہ ہے, کوئی سوال نہیں کرتا. اس لیے میں یاد رکھے جو حلال کمائی ہے واللہ یہ عام مسئلہ نہیں ہے. یہ خرید و فروخت کے مسائل جو بیان کر رہے ہیں ہم لوگ, یہ وہ مسائل ہیں جسے ہر مسلمان کو واقف ہونا ہے. ہم میں سے کون سے ایسے شخص ہے جو جس نے کبھی کچھ خریدا نہیں کچھ بیچا نہیں آج تک؟ تو ایسا ہی یہاں پہ موجود کوئی بھی نہیں ہے. بغیر خرید و فروخت زندگی چل سکتی ہے, لیکن وہ کون سے معاملات ہیں جو حلال ہے جو حرام کا بھی جانا ہے, اور حلال اور حرام کا علم فرض ہے ہر مسلمان پر. یہ نہیں کہ باریک بینی جان لے, میں یہ کہہ رہا ہوں حلال کیا حرام یہ تو جاننا فرض ہے نا ہمارے اوپر. بعض واضح حلال حرام ہے, بعض میں بعض شبہات ہیں, بعض چیز چھپی ہوتی ہے. اگر آپ کو علم نہیں حرام ہے تو الحمدللہ اچھی بات ہے, اگر علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھیں. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, یہ طریقہ ہے اس کا. تو یاد رکھیں جتنی مصیبتیں آج امت میں, جتنی بھی ذلت ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم دین سے دور ہیں. علاج کیا ہے؟ حتی ترجعوا الی دینکم. سید مرسل صلی اللہ علیہ وسلم دو لفظوں میں یہ علاج فرما دیا ہے کہ تم دو اس وقت ذلت سے نہیں نکل سکتے جب تک کہ اپنے دین کے واپس نہیں لوٹو. لیکن مسئلہ ہے کہ دین کے واپس لوٹے کیسے لوٹے, اور کون لوٹنا چاہے دین کی طرف؟ بات تو یہ ہے. اور پھر کس دین کی طرف وہ واپس لوٹے؟ کوئی کہتا ہے حنفیہ ٹھیک ہے, کوئی کہتا ہے مالکیہ ٹھیک ہے, کوئی کہتا ہے وہ شافعیہ ٹھیک ہے, کوئی کہتا ہے حنبلی ٹھیک ہے, کوئی نبوی طریقہ کہاں ہے, صحابہ کرام کا طریقہ کہاں ہے, سلفی طریقہ کہاں ہے؟ یعنی امام ابو حنیفہ سے پہلے لوگ کس شریعت پر کس مذہب پہ عمل کرتے تھے؟ امام مالک سے پہلے لوگ کس مذہب پہ عمل کرتے تھے؟ وہی نبوی طریقہ ہے. بعض میں جتنے بھی نبوت کے زمانے سے لوگ دور ہوتے گئے, تفرقہ پیدا ہوتا گیا اور غلط فہمیاں ہوتی گئیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اصل دین تو وہی. اس سے دیکھیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ امام شافعی سے بڑی پیاری بات واضح انہوں نے بار بار فرمائی ہے, اذا صح الحدیث فهو مذهبی, اگر حدیث صحیح ثابت ہو جائے میرا مذہب یہ. تو حنفی مذہب کیا ہے حقیقتا؟ اگر مذہب حنفی کوئی ہے دنیا میں تو کیا ہے؟ حدیث کی بنیاد پہ ہے, اور حدیث نہیں صحیح حدیث کی بنیاد پہ ہے. تو وہ اہل حدیث کون ہے؟ اہل حدیث کون ہے؟ یہی تو اہل حدیث. اذا صح الحدیث فهو مذهبی, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اہل حدیث تھے, امام ابو حنیفہ حدیث ہے, سلفی تھے, خود فرماتے ہیں میرا مذہب حدیث ہے. وہ شرط یہ ہے اذا صح, ضعیف نہیں, وہ دین نہیں ہوتا, مذہب نہیں ہوتا. حدیث صحیح ثابت ہو جائے میرا یہ مذہب ہے, اور ضعیف حدیث بھی ہوتی ہے, یہ گواہی دے رہے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, یعنی ہر حدیث صحیح نہیں ہوتی. اور پھر میرے مذہب کی بنیاد کیا ہے جس پر میں عمل کرتا ہوں؟ امام صاحب فرماتے ہیں صحیح حدیث. اگر کہیں پہ کوئی ضعیف حدیث ملی بھی جو میرا مذہب نہیں ہے, اور پھر حدیث صحیح کافی ہے, متواتر یا احاد کا ذکر ہے کہ متواتر حدیثیں تو لیں گے عقائد میں, احاد حدیث جو وہ ہم نہیں لیں گے عقائد میں. دو لفظ اذا صح الحدیث کافی ہے, بس یہ میرا مذہب ہے, یہ میرا دین ہے. کیا آج جو اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں کیا واقعی وہ اس امام صاحب اس قول پہ عمل کرتے ہیں؟ نہیں کرتے عمل. ثبوت, وہ خود امام صاحب کے عقیدے سے دور ہو چکے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم اصول میں اشعری ماتریدی ہیں اور فروع میں حنفی ہیں اور طریقت صوفی ہیں. کیوں بھائی, امام صاحب کا عقیدہ ٹھیک نہیں تھا کیا؟ یہی وجہ ہے, کیونکہ بعض علماء عبداللہ لکھنوی صاحب اپنی کتاب میں رفع التکمین میں لکھتے ہیں کہ حنفی جو ہے ان کی قسمیں ہیں, ایک قسم کے نہیں ہیں. ایک حنفیہ کاملہ ہے, امام ابو حنیفہ کے شاگرد قاضی ابو یوسف ہے, حسن شیبانی ہے, امام ظفر ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو امام صاحب کے شاگرد ہیں اور جن لوگوں کا عقیدہ امام صاحب کا تھا. جب ایک کامل حنفی تو باقی کون سے حنفی ٹھہرے؟ ناقص حنفی ٹھہرے بھائی. اور خود وہاں پہ فرماتے ہیں کہ کوئی معتزلی حنفی ہے اور کوئی زیدی حنفی ہے, کوئی مرجی حنفی ہے, خود لکھتے ہیں آپ کون سے حنفی ہیں. دیکھیں اپنا حنفی کہتے ہیں ٹھیک ہے, کون سے حنفی؟ اگر تو امام ابو حنیفہ والے حنفی جو کامل حنفی ہے, وہی تو الحدیث ہیں. اذا صح الحدیث فهو مذهبی, اور اگر ناقص حنفیت میں کب تک ناقص رہو گے؟ نہیں کیا ابھی بھی وقت نہیں ہے کہ تھوڑا سا غور و فکر کرو اور کامل بن جاؤ؟ یہ کیا نقص پہ زندگی گزارنی ہے یا نقص پہ رہنے؟ کیسا دین ہے جو ناقص ہے بھائی؟ اگر حنفیت دین ہے تو کیسا ناقص دین ہے؟ کب کامل ہوگا؟ باپ دادا مر گئے، ہم بھی مر جائیں گے، اولاد بھی مر جائیں گے، کب تک میرے بھائی؟ ان الدین عند اللہ الاسلام الیوم اکملت لکم دینکم، دین تو کامل ہے بھائی، ناقص کب ٹھہرا؟ کامل دین ہے، اللہ تعالی نے اسے تمام کر دیا اپنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، تو ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو امام صاحب بری ہیں، امام رحمۃ اللہ علیہ وہ حضرت اس تہمت سے بری ہیں۔ وہ فرما کے گئے ہیں، لوگوں سن لو، حدیث صحیح ثابت ہو جائے میرے یہ مذہب ہے، یعنی جو لوگ یہ بات نہیں مانتے میں ان سے بری ہوں۔ قیامت دن کیا جواب دو گے؟ یہ کہو گے نا کہ اللہ تعالی امام حنیفہ، وہ تو پہلے آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے، حجت قائم کریں گے، گواہی دیں گے، اللہ تعالی میں نے کہہ دیا تھا اذا صح الحدیث و مذهب، ان سے پوچھو کیوں من گھڑت ضعیف حدیث پہ عمل کرتے رہے، کس نے کہا ان کو؟ کیا جواب ہوگا آپ کے پاس؟ تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اور دین وہ ہے قال اللہ اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ کرام کیسے سمجھا ہے، اور امام ابو حنیفہ کی سمجھ صحابہ کرام کی سمجھ تھی، کہاں سے انہوں نے سیکھا یہ بات، انہیں کہاں سے لی؟ صح الحدیث و مذهب، یہ اپنی جیب سے نکالا انہوں نے؟ صحابہ کرام کی تعلیمات ہیں، سید عبداللہ مسعود کی تعلیمات ہیں۔ سید عبداللہ مسعود فرماتے ہیں اگر اتباع کرنی ہے تو ان کے کرو جو مر چکے ہیں، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا میں سب سے بہترین لوگ تھے، جن کے دل سب سے زیادہ پاک تھے، جن کا تقوی سب سے زیادہ تھا، جو عمل میں بھی سب سے آگے تھے، ان کی اتباع کرو۔ اور یہی وجہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد کو کہا جاتا ہے، یہ حنفی عالم گواہی دے رہا ہے، شیخ عبدالحی لکھنوی صاحب خود گواہی دیتے ہیں اذا صح کہ حنفی کامل حنفی جو ہوتے ہیں الحنفیت الکاملہ۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ دین کو مکمل کرو اور پکے الحدیث بن جاؤ، کیونکہ امام صاحب بھی الحدیث تھے۔ کہاں باہر نکل گیا، بات خرید فروخت کی ہو رہی تھی، اللہ المستعان، سبحان اللہ۔ اچھا بے العیر کی بات ہو رہی تھی، حتی ترجع الی دینکم، جب تک اب دین کے واپس نہ لوٹو۔ دیکھیں شرط یہ ہے، عزت حاصل کرنی ہے، غلبہ حاصل کرنا ہے، تو شرط یہ ہے حتی ترجع الی دینکم۔ دیکھیں کون سا دین، یہاں تو فرقے فرقے ہیں نا سارے، رازی کہتا میں سچ ہوں، میں سچا ہوں، میرا دین سچا ہے، جہمی کہتا میں سچا ہوں، خارجی کہتا میں سچا ہوں، معتزلی کہتا میں سچا ہوں، اشعری ماتریدی کہتا میں، صوفی کہتا میں سچا ہوں، سب سچا کون ہے؟ کہاں واپس جائیں ہم کو، کس دن طرف واپس جائیں؟ یعنی اپنے روزمرہ کے معاملات، اپنے نماز کا طریقہ، روزے کا طریقہ، زکات و حج کا طریقہ، خرید و فروخت کا طریقہ، اور شادی بیاہ اور نکاح طلاق ورثے کا طریقہ جو ہے، اور ہمارا عقیدہ، ہم کہاں سے لیں؟ یہ جو جتنے بھی تفرقے ہیں، فرقے فرقے ہیں، اس کی ان فرقوں کی پیشن گوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں فرما کے گئے تھے۔ آپ وسلم فرماتے ہیں یہودیوں کے 71 فرقے بنے، نصارہ کے 72 فرقے بنے، میری امت 73 فرقوں میں مٹ جائے گی، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے۔ یاد رکھو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یاد رکھیں 72 فرقے کلمہ پڑھتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جہنم میں سوائے ایک فرقے کے۔ سر نے عرض کی تعجب کے ساتھ، اے اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کون سا فرقہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ قائم ہیں، جو فرقہ اسی راستے کو اختیار کرے گا وہی جنت میں جائے گا، اور باقی جو 72 فرقے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ اس آخر فرقے میں اور 72 فرقے میں کیا فرق ہے؟ ایک بنیادی امتیازی فرق ہے کہ جو 73 فرقے سارے کے سارے ہیں وہ سارے کہتے ہیں قال اللہ قال رسول اللہ، اور حدیث کے سارے اس کے سارے بات کرتے ہیں، لیکن جو آخری فرقہ ہے وہ قرآن اور حدیث پہ عمل کرتا ہے صحابہ کرام کے عمل کے مطابق۔ صحابہ کرام نے کس سے سیکھا ہے قرآن اور حدیث؟ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے۔ تابعین نے کس سے سیکھا ہے؟ صحابہ کرام سے براہ راست سیکھا ہے۔ اتباع تابعین نے کس سے سیکھا ہے؟ تابعین سے سیکھا ہے۔ انہیں کہتے ہیں القرون الثلاث المفضلہ، بہترین تین زمانے، اور تا قیامت ایسے زمانہ آئے کرے جس زمانے کو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تذکیہ کر دیں، خیر القرون فر اس میں دین یلوم اس میں دین یلوم، یہ جو تین بہترین زمانے ہیں ایسے زمانے کبھی آنے والے ہیں، اور جو تین بہترین زمانوں کے لوگ ہیں ان کہتے ہیں السلف الصالحین، گزرے ہوئے اچھے لوگ، انہیں کی اتباع واجب ہے. تو جو صحابہ کرام کے راستے کو اختیار کرتے ہیں میرے بھائی، وہی حق پہ ہیں، وہی راستہ نجات کا راستہ ہے، اور وہی راستہ جنت کا راستہ ہے، اسے صراط مستقیم کہتے ہیں. اور ہم سب مل کے سورہ فاتحہ میں کیا دعا مانتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، کوئی بھی صراط مستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے. کون سا انعام تھا؟ یہ کون سے لوگ؟ صحابہ کرام ہیں. صحابہ کرام کے راستے کی ہم سب دعا کرتے ہیں سورہ فاتحہ میں، اس میں فاتحہ پر نماز ہوتی نہیں، رکن ہے. یہی ایک حکمت ہے کہ ہر نماز میں جب سورہ فاتحہ پڑھتے تو اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے سیدھے راستے پر چلا. لیکن راستہ سیدھا جو ہے وہی راستہ جو صحابہ کرام کا راستہ تھا، نہ غیر مغلوب نہ مغلوب علم کا راستہ ان سے بچا، یہودیوں اور والین کا راستہ نصارہ کے راستے سے بچا. راستہ سیدھا ہے کہ باقی جو راستے ٹیڑے ہیں وہ سارے جہنم کی طرف جاتے ہیں، یا مغلوب علیہم ہیں یا والین ہیں. ہدایت یافتہ صرف ایک ہی راستہ ہے، ہدایت کا صرف ایک راستہ ہے. تو شیخ صاحب آخر میں فرماتے ہیں، شیخ رضی اللہ علیہ، کہ یاد رکھیں یہ جو ہیلے ہیں خرید و فروخت میں، خاص طور قسطوں میں یا دیگر معاملات میں، یہ بہت بڑا گناہ ہے، شرائن جائز نہیں ہے. اور میں نصیحت کرتا ہوں تاجروں سے اور خریدنے والوں سے کہ اس سے پہلے آپ اس نہ خریدیں جب تک کہ آپ یہ علم حاصل نہ کر لیں، دیکھ نہ لیں، جان نہ لیں یہ حلال ہے یا حرام ہے. اور یاد رکھیں ایسے معاملات جس میں ہیلا اپنایا جاتا ہے خرید و فروخت میں، اس میں اللہ تعالیٰ برکت، اس سے برکت نکال دیتا ہے، بے برکتی مجزی ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو ختم کر دیتا ہے، محق کر دیتا ہے، اس میں سے باقی کچھ نہیں رہتا، یعنی اس میں سے برکت اللہ تعالیٰ نکال دیتا ہے. اور جس چیز جو چیز بے برکتی ہو اس میں کوئی خیر ہوتی نہیں. ویربی الصدقات، اور صدقات اور خیرات کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا رہتا ہے. اگلا سوال، انٹرنیٹ کیفے آج کا بڑا مسئلہ ہے. جو نیٹ کیفے موجود ہیں، کیا ان نیٹ کیفے میں جا کر ان سے استفادہ حاصل کرنا جائز ہے یا نہیں؟ ایک سوال کیا گیا شیخ بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے کہ یہ جو نیٹ کیفے ہیں یہ ایسی جگہ ہیں، خاص دکانیں، خاص جگہ بنی ہوئی ہیں جن میں کمپیوٹر رکھے ہوتے ہیں، اور گھنٹے کے حساب سے وہ پیسہ لیتے ہیں اپنے کسٹمر سے، اور وہ نیٹ کو کھولتے ہیں اور اس نیٹ کو استعمال کرتے ہیں. لیکن اکثر اس میں جوان لڑکے نظر آتے ہیں، کام والے لوگ بہت کم نظر آتے ہیں، اکثر یہی جوان لڑکے اس میں نظر آتے ہیں. تو ہمیں ذرا ہماری رہنمائی کیجئے کہ کیا یہ طریقہ جو ہے خرید و فروخت کا، یہ جو بزنس ہے انٹرنیٹ کیفے کا، شرعاً اس کا کیا حکم ہے؟ اور ایسے لوگوں کو ایسی دکان ایسی جگہ کرائے پر دینے کا کیا حکم ہے؟ کیا یہ جائز ہے کہ نہیں؟ شیخ بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں واجب جو ہے ایسے لوگوں پر جو نیٹ کیفے کے مالک ہیں، اور جو لوگ کمپیوٹر کا اس طریقے سے کاروبار کرتے ہیں، کہ وہ لوگوں کو، خاص طور جوانوں کو، ان کے فسادات سے آگاہ کرے اور بچائے، ان کی حفاظت کرے. یہ فرض ہے، واجب ہے. اور جتنی بھی اس میں برائیاں ہیں ان برائیوں کو ختم کر دیں، کیونکہ یہ جو کمپیوٹر ہے، یہ جو چیزیں ہیں، یہ دو دھاری تلوار کی طرح ہیں، یہ ایسا ہتھیار ہے جو دو دھاری ہیں. اس میں فوائد بھی ہیں، نقصانات بھی ہیں، خیر بھی ہے، شر بھی ہے. اور اگر یہ لوگ جو نیٹ کیفے میں کام کرتے ہیں یا نیٹ کیفے کے مالک ہیں، وہ ان کے ان کاموں سے شر زیادہ عام ہو رہا ہے، تو یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے جوان جو ہیں، ہمارے بچے جو ہیں، وہ گمراہ ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور اکثر انہیں جگہوں پر نظر آتے ہیں، ان میں حرام چیزیں دیکھتے ہیں اور حرام چیزیں سنتے ہیں. تو یہ طریقہ جو بالکل غلط ہے اور شرعاً جائز نہیں ہے. اور شیخ صاحب فرماتے ہیں میں گزارش کرتا ہوں ان لوگوں سے جو اپنے بچوں کو اس جگہ پر بھیجتے ہیں ان کو منع کریں, نہ جانے دیں, اور جو اہل حسبہ ہیں وہ ان جگہوں کو چیک کریں اور دیکھیں کہ ان میں کیا چلتا ہے, لوگوں سے پروگرامز ہوتے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پہ الحمدللہ اکثر جو پروگرامز ہیں وہ بینڈ بند کر دیے گئے ہیں, اور بعضوں کا جیم بھی کر دیتے ہیں, لیکن بعض ایسی چیزیں ہیکرز ہیں وہ کھول دیتے ہیں, ان کا اپنے طریقے ہوتے ہیں. لیکن طریقہ جو ہے سچ یہ, جیسے شیخ صاحب نے فرمایا ہے کہ ان سے بچنا چاہیے اور چیزیں یہ جائز نہیں ہیں. اگلا سوال, سائل نے سوال کیا, میرا والد عراق میں کام کرتا ہے اور ہمیں خرچ بھیجتا ہے وہاں سے, اور وہ ہمیں خرچے کے ساتھ بلیڈ بھی بھیجتا ہے, بلیڈ, اور ہمیں کہتا ہے کہ ان بلیڈوں کو بیچیں کیونکہ وہاں سے سستے ملتے ہیں, ہمیں کچھ مہنگے ملتے ہیں, اس میں ہمیں کوئی فائدہ ہو جاتا ہے. تو کیا, اور اکثر یہ جو بلیڈز ہیں وہ داڑھی کٹوانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں, بلیڈ اکثر یہ استعمال ہوتے ہیں نا اکثر عام طور پہ, اور بہت کم جو ہے کسی اور استعمال کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. تو مجھے شک سے پڑ گیا ہے کہ میں جب یہ بیچتا ہوں بلیڈ جو ہے, میں نے جو کمائی حلال کی ہے حرام کی ہے, تو کیا میں ان کو بیچوں یا نہ بیچوں, میں کیا کروں, کیونکہ میرے گھر والے اصرار کر رہے ہیں کہ تم بیچو, کوئی حرج نہیں. اللہ اکبر, دیکھیں ایسے جوان بھی ہیں ماشاء اللہ, یہ نہیں کہ بس بیچ رہے ہیں, پروفٹ کی بات نہیں ہوتی, کیا اللہ تعالیٰ راضی ہے کہ راضی نہیں ہے یہ ضروری ہے. گرچہ گھر والے اصرار کر رہے ہیں لیکن اس کے دل میں ایک خدشہ تھا میں غلط کر رہا ہوں, اور کبھی تو سوچ آئی, دیکھیں اللہ کچھ کو سوچ تو آئی, سوال تو کیا. کتنے ایسے لوگ ہیں جو کر رہے ہیں اور سوچ نہیں رہے, داڑھی سفید ہوگی ابھی تک بھی نہیں سوچا. سبحان اللہ, فتح اللجنۃ دائمًا جواب دیتے ہیں, آپ پر حرام نہیں ہے, ذرا سنیں جواب سنیں, آپ پر حرام نہیں ہے کہ آپ ان بلیڈ کو بیچیں, بلکہ حرام اس پر ہے جو اس بلیڈ کو خریدنے کے بعد حرام استعمال کرتا ہے. کیونکہ بلیڈ اگر ہم روک دیں مارکیٹ سے, کیونکہ داڑھی اسے لوگ کاٹتے ہیں یا اسے داڑھی کو موڑا جاتا ہے, تو پھر دوسرے استعمال کے بلیڈ کہاں سے لائیں گے, ہم اپنی فیکٹریاں کھولیں گے ہم لوگ, کیا یہ خود بنائیں گے, کہاں سے لے کے آئیں گے. یہ حکمت عملی ہے کہ جو چیز جس میں حرام حلال کے دونوں کا اندیشہ ہو, یقین نہ ہو. اگر آپ کو یقین ہے انگور حلال ہے, آپ بیچے حلال ہے, کسی کے لیے بیچے حلال ہے, لیکن جو شخص شراب کا کاروبار کرتے اس کو انگور بیچنا حرام ہے, یہاں پہ آپ کو یقین ہے, لیکن آپ کو شک ہے, شک کی بنیاد پر جو ہے یا جہاں پہ خدشہ ہو آپ کوئی چیز روک نہیں سکتے. تو یہ جو طریقہ ہے, اس طریقے سے جو یہ بلیڈ بیچنے ہیں آپ پر جائز ہے آپ بیچیں, حرام اس پر ہے جو اس کا غلط استعمال کرتا ہے. اگلا سوال تھا, بعض اوقات بعض لوگ سگریٹ بیچتے ہیں دکانوں میں, تو سگریٹ کا حکم کیا ہے, اور ایسے دکاندار کو جو ہے دکان کرائے پہ دینے کا کیا حکم ہے؟ تو شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سگریٹ نوشی حرام ہے کیونکہ وہ خبیث ہے, سگریٹ کے اندر بہت سارے نقصانات ہیں. اللہ تعالیٰ نے مباح ہر چیز کو کیا جو طیب ہے اور پاک ہے اور اچھی ہے, اور لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے خبائث کو حرام قرار فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک ماذا أحل لهم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں لوگ ان کے لیے کیا اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے, قل احل لکم الطیبات, ان کو کہہ دیں کہ تمہارے لیے طیبات کو اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا ہے, تو ہر طیب چیز حلال ہے. یہ آیت کا منطق مفہوم کیا ہے, جو طیب کا الٹ ہے اس کا حکم بھی الٹ ہے, اگر طیب حلال ہے تو خبیث حرام ہے. اور اس کی تأیید کے لیے دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے, یأمرهم بالمعروف وینهاهم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث, واضح لفظ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں, اچھائی کو حکم دیتے ہیں, برائی سے روکتے ہیں, اور ان کے لیے طیبات کو حلال قرار دیتے ہیں, اور خبائث خبیث چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ سگریٹ نوشی ہر قسم کی جو ہے وہ خبیث یا طیب میں سے نہیں ہے, ہر عقل مند یہ سمجھتا ہے, اور اسی طریقے سے ہر نشہ آور چیز بھی خبیث ہے اور حرام ہے, اور سگریٹ نوشی جو حرام ہے, نہ اسے خریدنا جائز ہے, نہ اسے پینا جائز ہے, نہ اسے بیچنا جائز ہے, نہ اس کی تجارت جائز ہے, اور واجب جو ہے ہر اس شخص پر جو سگریٹ نوشی کرتا ہے یا جو خریدتا ہے یا بیچتا ہے یا کاروبار کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے اور اپنے اس گناہ پر اسے ندامت ہونی چاہیے. جو کچھ ہو چکا اس کی معافی ہے اور آئندہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر, اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, اور سب مل کے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو اے مومنو اگر تم فلاح پانا چاہتے ہو. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنِّي لَغَفَّارٌ, میں بے شک بار بار مغفرت کرنے والا ہوں, مغفرت پر مغفرت کرنے والا ہوں. لیکن کس کے لیے؟ لِمَن تَابَ, جس نے توبہ کیا, وَآمَنَ, اور ایمان لے کے آیا, وَعَمِلَ صَالِحًا, اس پر عمل بھی کیا, عمل صالح کیا, ثُمَّ اهْتَدَى, پھر ہدایت کے راستے کو مضبوطی سے تھامے رکھا. اگلا سوال, بینک میں کام کرنا, بینکس میں کام کرنا, یہ سوال کیا گیا ہے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے کہ بینک میں کام کرنے کا کیا حکم ہے. کیسا فرماتے ہیں جو سودی بینک ہیں, اور عام طور پہ دنیا میں جتنی بینک سودی بینک ہیں عام طور پہ, اور جو اسلامک بینک ہیں جن کا نام اسلامک بینک ہے یاد رکھیں, اکثر دھوکہ دیتے ہیں. اس لیے جب بینک کا معاملہ ہو تو الرٹ ہو جائے, آگاہ ہو جائے کرے, اس کے بعد میں پھر سوچا کہ آپ نے کرنا, لیکن پہلے آگاہ ضرور ہوا کرے. تو شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں العمل فیہا محرم, بینک میں کام کرنا حرام ہے. کیوں؟ لأنہ اما اعانۃ علی الربا, کیونکہ یا تو مدد ہے سود کھانے میں, اور اگر کوئی شخص کسی سودی کاروبار میں مدد کرتا ہے تو وہ بھی اس لعنت میں داخل ہے جس کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لعنت بھیجی ہے سود کھانے والے پر, سود کھلانے والے پر, اور لکھنے والے پر, گواہوں پر. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم سوا, اس سارے کے سارے اس گناہ میں اس لعنت میں برابر کے, صرف سود کھانے والا کھلانے والا نہیں کہ گواہ بھی, لکھنے والے بھی, اور اسی طریقے سے جو لوگ کام کرتے ہیں بینک میں وہ سارے کے سارے برابر کے گنہگار ہیں. جیسا فرماتے ہیں اور اگر اس میں مدد نہیں ہے سود کھانے کی, لیکن اس میں یہ بات تو طے ہے کہ اس ایسے عمل پر راضی ہونا ہی جائز نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو. اور یاد رکھیں ایسے بینکوں میں کام کرنا جائز نہیں ہے, لیکن بینک میں ضرورت کے لیے پیسے ڈالنا اگر کوئی اور چارہ نہ ہو مجبوری کے طور پہ جائز ہے, کوئی حرج نہیں ہے, تو ایسے بینک میں پیسہ ڈالا جا سکے بشرطے کہ سود نہ لیا جائے. اگلا سوال, سوال نمبر 10, سوال 11, یہ سوال کیا گیا شیخ صاحب فضاء اللہ دائمہ سے, جو لوگ بینک میں کام کرتے ہیں جو تنخواہ لیتے ہیں اس کا کیا حکم ہے. فرماتے ہیں اگر یہ بینک جو ہے وہ سودی بینک نہیں ہے اور کوئی شخص اس میں کام کرتا ہے, اس کی سے تنخواہ لیتا ہے یا اسے کچھ اور پیسہ ملتا ہے انکریمنٹس وغیرہ, تو یہ حلال ہے, جائز میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر یہ بینک جو ہے یہ سودی بینک ہے تو یاد رکھیں جو کچھ بھی یہ شخص اس سودی بینک سے لیتا ہے, چاہے وہ گفٹ کی شکل میں ہو, چاہے وہ تنخواہ کی شکل میں ہو, چاہے کوئی بھی شکل ہو, وہ اس پر حرام ہے, جائز نہیں ہے, کیونکہ یہ ان لوگوں کی سود کھانے میں مدد کا باعث بنتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ولا تعاون على البر والتقوى, ایک دوسرے کی مدد کرو بر اور تقوا میں, اچھے کاموں میں, اور ایک دوسرے کی مدد نہ کرو اسم میں, گناہ کے کام میں اور عدوان میں. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے, لعنت بھیجی ہے سود کھانے والے پر اور سود کھلانے والے پر, لکھنے والوں پر اور گواہوں پر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے کے سارے برابر کے گنہگار ہیں. تو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اگلا سوال ہے کہ اس کمپنی کا کیا حکم ہے جو کسی سودی بینک سے اپنا تعلق رکھتی ہے اور اسی بینک کی بنیاد پر ہی اپنا عمل کرتی ہے. بعض کمپنیاں وہ بینک کی بنیاد پر ہی عمل کرتی رہتی ہیں ساروں کے پروفٹ جو ہے. تو فتح اللہ جنہ دائمہ جواب دیتے ہیں لا یجوز العمل بها, ایسی کمپنی میں کام کرنا جائز نہیں ہے جس کی بنیاد بینک ہے یا جن کا تعلق بینک کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی پوری کمپنی کا جو دار و مدار بینک کی بنیاد پہ ہوتا ہے, سارا سود کی بنیاد پر ہی ہوتا ہے. اگلا سوال ہے کہ کیا بینک میں یا کوئی بھی ایسی کمپنی جو سودی کمپنی ہے کیا اس میں ڈرائیور اور چوکی دار کی پوسٹ پر کام کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ایسی جگہوں پر جس میں سود کھایا جاتا ہو یا سودی کاروبار ہوتا ہو, جائز نہیں ہے کسی شخص کے لیے کہ وہ وہاں پہ چوکی داری کرے یا وہاں پہ ڈرائیونگ کرے, کیونکہ ایسی جگہ پر کام کرنے سے اس سے لازم آتا ہے کہ وہ اس پر راضی ہو جو وہ کام کر رہا ہے, اور وہ ان کو نصیحت بھی نہیں کر سکتا, ان کو روک بھی نہیں سکتا, اور اس کی مصلحت اسی میں ہے کہ وہ خاموشی اختیار کرے اس پر راضی رہے. اور جو شخص کی چیز پر خاموشی اختیار کر رضامندی ظاہر کرتا ہے کسی حرام چیز پر, وہ بھی گناہ کے برابر کا گنہگار ہوتا ہے. اور یہ لوگ ہیں جو دور ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں جو لوگ اپنے ہاتھوں سے یعنی کیش ہو گیا وہ اٹھاتے ہیں, سیکیورٹی کا کام کرتے ہیں, آتے ہیں لے جاتے ہیں, اور باقی جو پیپر ورک وہ کرتے ہیں, وہ اس میں کوئی شک نہیں, وہ اس سے لعنت میں شامل ہیں. جس لعنت کے لیے جو لعنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سودیوں پر اور سود کھانے والوں پر بھیجی ہے. سبحان اللہ. اگلا سوال ہے کہ میں پینٹر ہوں, کیا میں پینٹنگ کرتا ہوں, کیا میں بینک کی پینٹنگ کر سکتا ہوں؟ یہ جو پینٹ وغیرہ ہوتے ہیں کیا کسی کوئی بینک ہے کیا اس میں پینٹ لگا سکتا ہوں؟ فتح اللہ جنت دائمہ جواب دیتے ہیں بینکوں کے ساتھ کوئی بھی تعلق رکھنا کسی بھی قسم کا ہو جائز نہیں ہے, کیونکہ اس میں ان کی معاملت ہوتی ہے, ان کی مدد ہوتی ہے, اور ان کی معاونت حرام میں گناہ میں جائز نہیں ہے. اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے حلال میں برکت رکھی ہوئی ہے. اگر آپ ان کو انکار کر دیتے تو آپ بزنس ختم نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ اکبر. جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان راستہ نکال دیتے ہیں اور اسے وہاں سے رزق عطا فرمائے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا, سوچ بھی نہیں سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے اور ہر مسلمان کے لیے آسانی کرے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ جواب تھا ان کا. اگلا سوال ہے, سبحان اللہ, یہ دیکھیں جو بینک کے اندر کمپیوٹرز ہیں یا کوئی بھی اکوپمنٹس ہیں کیا ان کو ٹھیک کرنے جائز ہے؟ یہ سوال کیا گیا کہ میں انجینئر ہوں, الیکٹرک انجینئر ہوں, اور مجھے بعض وقت کانٹریکٹ آتے ہیں کہ بینکس میں کوئی چیز کمپیوٹر وغیرہ خراب ہوتے ہیں اس طریقے سے, کیا ان کو میں ٹھیک کر سکتا ہوں؟ کیا وہ ٹیلی فون ہو, کیا وہ زیروکس مشین ہو فوٹو کاپی والی, یا وہ کمپیوٹر ہو کچھ بھی ہو, اور مجھے بعض اوقات بھیجا جاتا ہے کہ تم جا کے یہ چیزیں دیکھو اور ایک کوٹیشن بناؤ پھر ہمیں بتاؤ, اور ان کو ٹھیک بھی کرنے کا ذمہ مجھے دیا جاتا ہے. فتح اللہ جنت دائمہ جواب دیتے ہیں لا یجوز لک العمل فی الشرکات علی اصول ذکرتہ, جائز نہیں تمہارے لیے یہ ایسی کمپنی میں بھی کام کرنا جو بینک کے ساتھ کانٹریکٹ کرتی ہے, جس میں آپ کو جانا پڑتا ہے اور کوٹیشن لینی پڑتی ہے, اس طریقے سے کام کرنا پڑتا ہے. تو بینک کے ساتھ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ کوئی تعاون کریں, کیونکہ ان کے ساتھ تعاون جو ہے, مدد جو ہے, اس میں عدوان اور گناہ کی بنیاد پر معاونت ہے.
ایک سوال ہے کہ پیسوں کی خرید و فروخت، ذرا غور سے سننا، بعض لوگ کیا کرتے ہیں ڈالرز خرید کے رکھ لیتے ہیں یا پاؤنڈز خرید کے رکھ لیتے ہیں اور جب ریٹ بڑھ جاتے بیچ دیتے ہیں. یہ سوال کیا گیا شیخ وسیم رحمۃ اللہ علیہ سے، کیا اگر کوئی شخص کوئی کرنسی خرید لیتا ہے اس بنیاد پر کہ جب وہ اس کا ریٹ بڑھ جائے گا پھر میں اسے بیچوں گا، کیا یہ جائز ہے؟ جیسا فرماتے ہیں اس معاملے کو کہا جاتا ہے صرف، منی ایکسچینج صرف کہا جاتا ہے، اور صرف کی ایک شرط ہے کہ جب بھی آپ کوئی چیز یعنی ریال دے کے ڈالر لیں، ریال دے کے روپیہ دیں، ڈالر سے پاؤنڈ، جو بھی آپ ایک کرنسی دوسرے کرنسی میں آپ تبدیلی کرتے ہیں اس کی ایک بنیادی شرط ہے، اور وہ یہ ہے کہ التقابض فی المجلس یدن بید، کہ ایک ہاتھ سے لیں ایک ہاتھ سے دیں، جدا ہونے سے پہلے معاملہ طے کر لیں. ادھار نہیں چلتا، یاد رکھیں ادھار حرام ہے. جب آپ نے کرنسی تبدیل کرنی ہے، یہ بڑی غلطی ہو رہی ہے آج کل، اور ہنڈی کا کاروبار بھی حرام ہے، یاد رکھیں. اس بنیاد پہ کرنسی کے معاملے میں یہ شرط ہے، آپ یہاں سے ریال دے رہے ہیں اور وہاں سے آپ نے روپیہ تبدیل کرنا ہے، تو پھر آپ اپنے ہاتھ میں روپیہ پہلے لیں گے پھر آپ دیں گے تاکہ وہ آگے بھیج دیں. یہ جائز نہیں کہ آپ ریال دیں اور آپ روپے ہاتھ میں لا لیں اور بعد میں دو دن کے بعد کسی اور کو جا کے وہ روپے کی شکل میں ملتا ہے، شرعاً حرام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سونا سونے سے بیچنا جو ہے سود ہے، اللہ اوہا اللہ یہ کہ ایک ہاتھ سے دو اور ایک ہاتھ سے لو، اور سونا اور چاندی بھی، کیونکہ اگر سونا سونا تو ایک کرنسی ہے نا، ریال ریال دے کے، لیکن اگر ریال آپ دیتے اور روپے لیتے ہیں تو فرق تو ہوگا، اس میں ریٹ میں فرق ہوگا ظاہر، لیکن ایک ہاتھ سے دیں ایک ہاتھ سے لیں، یہ شرط. تو شیخ فرماتے ہیں التقابض فی المجلس، مجلس میں تقابض یعنی ایک ہاتھ سے لیں ایک ہاتھ سے دیں، جدا ہونے سے پھر معاملہ طے کر لیں، یہ شرط ہے. اگر تقابض ہو جائے اور خرید و فروخت مکمل ہو جائے، یعنی آپ نے ریال دیے اور ڈالر لے لیے اپنے ہاتھ میں، تو اس صورت میں اگر آگے اگر آپ بیچنا چاہیں ڈالرز کو بعد میں جب ان کے ریٹ بڑھ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور بشرط یہ کہ اس میں ادھار نہ ہو، کیوں اکثر بزنس ادھار پہ چلتا ہے نا، کہ میں نے ریال دیے 20,000 ریال اور میں نے صراف کو کہہ دیا کہ جتنے ڈالر بنتے ہیں مجھے بعد میں دے دینا، جب ریٹ بڑھ جائے پھر بیچ مجھے ریال دے دینا، یہ تو سود ہے میرے میں. اس میں جو صحیح طریقہ وہ یہ ہے کہ آپ ریال دیں ڈالر اپنے ہاتھ میں لے لیں اور جب قیمت بڑھ جائے بیچیں، آپ کی مرضی نہ بیچیں آپ کی مرضی ہے، تو اپنے ہاتھ میں لینا فوراً، یعنی کہ کل میں آپ آ کے آپ سے لوں گا. یہ جو کل کی بات ہے شرعاً جائز نہیں، آپ سے فرماتے ہیں یدن بید، ایک ہاتھ سے لو اور ایک ہاتھ سے دو. آج درس میں اتنا کافی ہے، باقی چند سوالات ہیں، 20 کے قریب ہیں، اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے. یہ سوال جواب تھے، بعض سوال جواب خرید و فروخت کے تعلق سے. آسان فقہ کا درس جاری ہے، اس میں خرید و فروخت مسائل ہم بیان کر رہے تھے. ایک سیکشن الگ کر کے جو کرم سے ختم ہوگی، اس میں خرید و فروخت کی شرطیں ہیں اور سود کے تعلق سے جو اہم اور بنیادی باتیں بھی وہاں پڑھ چکے ہیں. اور آج کے نشست میں چند سوال و جواب تھے، اگلے نشست میں انشاءاللہ مکمل کریں گے باقی 20 سوال ہیں تقریباً. والله اعلم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. آپ کا ایک پہلا سوال تو دے دو جواب، جو آپ نے پہلے دیا تھا، یہ آپ نے دیا تھا نا. اچھا، یہ جو معاملہ ہے یاد رکھیں، یہ ایک پروگرام ہے بینک اہلی کا، برامج تکافل الاہل والادخار باشتراک المنتظمہ. آپ نے کچھ چند یہاں پہ نشان لگائے ہوئے ہیں اور یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ یہ شرعی طریقہ ہے، اس میں چند بعض اللہ کے دستخط بھی میں نے دیکھے ہیں، لیکن سچ بات یہ ہے کہ اس میں یہ جو معاملہ ہے یہ مخدوش اور مشبوہ ہے. سچ بات یہ، اس میں بعض ایسی چیزیں ہیں جو یعنی نظر ثانی میں سمجھتا ہوں میں کرنی ضروری ہے، اور معاملہ جب حلال و حرام کا آتا ہے نا، جس میں خاص طور سود جیسا گناہ ہو، تو سچ بات ہے اس میں تھوڑا سی احتیاط کی ضرورت ہے.
کیونکہ اس میں جو شرطیں ہیں وہ میں سمجھتا ہوں مکمل نہیں ہیں, اور بعض علماء کو یعنی گھما پھیر کے بات کی جاتی ہے اپنی منمانی کے لیے, صرف چند لفظوں میں ہیر پھیر کر دیتے ہیں اور عالم سے اوپر فتویٰ لے لیتے ہیں, اور حقیقت جو ہے وہ نام تبدیل کرنے سے تبدیل نہیں ہوا کرتی. بعض علماء نے اسے حرام بھی قرار دیا ہے, جیسے میں کہتے ہیں نظر ثانی کی اس کی ضرورت ہے, میں چند شرطیں جو ہیں وہ کافی یعنی سخت ہے میں سمجھتا ہوں, اور اگرچہ کچھ راضی بھی ہو جاتا ہے لیکن جو غیر شرعی طریقے اس پہ راضی ہونا بھی درست نہیں ہے, تو اسے بچیں تو بہتر ہے. بارک اللہ. دیکھیں ایک واقعی معاملہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں پیسہ کیسے بھیجیں, اور معاملہ بڑا خطرناک ہے. یعنی آج بھی میں نے ایک دو عالم سے دوبارہ یعنی سوال کیے ہیں اور پوچھا ہے اور کوشش کی ہے کہ اس کا کوئی ایسا کوئی حل نکلے جو آسان ہو. ہم یہاں پہ کماتے ہیں اور اپنے گھروں میں انڈیا یا پاکستان یا دوسرے ملک میں پیسہ بھیجتے ہیں, طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ہم ریال دیے اور وہاں پہ دو دن کے بعد یا ایک دن کے بعد روپے جا کے ملے, یہ شرعی طریقہ نہیں ہے. شرعی طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نے یہاں پہ دو چیز آپ نے دیکھی ہے, ایک تو منی ایکسچینج ہوا ہے, دوسرا پھر ٹرانسفر بھی ہوا ہے. منی ایکسچینج اور ٹرانسفر دو اس میں چیزیں ہیں. تو جب بھی آپ ایکسچینج کرتے ہیں پیسے کو تبدیل کرتے ہیں تو یاد رکھیں پیسہ جو تبدیل شدہ اپنے ہاتھ میں لے لیں, یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے, اپنے ہاتھ میں لے لیں, پھر وہی پیسہ آپ اس کمپنی کو دے دیں یا اس اسٹیبلشمنٹ کو دے دیں یا اس بینک کو دے دیں, وہ آگے آپ کے لیے آگے بھیج دیں. یہ شرعی طریقہ ہے اور یہ ممکن ہے, ناممکن نہیں ہے. ہم لوگ کرتے نہیں, یا تو ہم جانتے نہیں تھے یا ہم جاننا چاہتے نہیں. ہم سمجھتے ہیں آسان اس میں ہے کہ ہم جاتے ہیں کتنی بھیج دیں, 1000 ریال بھیج لیں, دستخط کیے پیسے دیے چلے گئے, اور جانتے ہیں آپ کی کتنی یعنی خطرناک معاملہ ہے. سود, سود جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ اعلان جنگ ہے. جو سود کھاتے ہیں وہ یوں سی نتان کے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرے خلاف اور تیرے نبی کے خلاف اعلان جنگ ہے. یہ حقیر اور مسکین اور فقیر انسان کبھی سوچ سکتا ہے کہ اپنے رب سے اعلان جنگ کر سکتے ہیں؟ ہمارے حرکات اور سکنات, ہمارا اٹھنا اور بیٹھنا, سونا اور جاگنا, یہ ہمارا سانس لینا, یہ ہمارے دل کا دھڑکنا کس کے ہاتھ میں ہے؟ بس اسے کن فیکون, بس واللہ دنیا جہان کی ساری دولت آپ کو مل جائے اور آپ اس رکے ہوئے دل کو دوبارہ چلانے کی کوشش کریں تو چلے گا نہیں. اس کو چھوڑے, یہ جو دل سے خون نکلتا ہے اور پہنچ جاتا ہے مختلف خون کی نالیوں سے کے بعد گھومتے 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 آپ کی آنکھوں میں پہنچ جاتا ہے, اور خون کا وہ قطرہ جس سے آپ نے اس دنیا کو دیکھا ہے, اگر آپ اس ایک قطرے کا اجر بھی چکانا چاہیں, حساب بھی دینا اللہ تعالیٰ آپ سے لے, تو اللہ وہ بھی پورا نہیں کر سکتے. اور پتہ یہ قطرہ پہنچتا کیسے؟ میڈیکل سائنس میں اتنی کمپلیکیٹڈ طریقہ اور راستہ ہے, واللہ روکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ تو ایک قطرہ ہے, پھر آپ کے ہاتھ کی حرکت, جیب سے پیسے نکالے اور کسی شخص کو دیے سودی کاروبار کے لیے, یہ سارے کا سارا یاد رکھیں, ایک قطرہ اگر خون کے ایک قطرہ جسے اپنے حرام کو دیکھا ہے اس کے آپ جواب دے ہیں, تو یہ جو سارا معاملہ آپ نے طے کیا ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ اتنا کافی نہیں ہے. سود کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سود کے 70 سے زیادہ حصے ہیں, جو کم سے کم سود کا گناہ ہے وہ ایسا ہے جیسا کوئی شخص اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرے. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, قیامت کے دن میدان محشر میں جو لوگ نعوذ باللہ اپنی دنیا میں اپنی ماں سے زنا کرتے تھے وہ ایک جگہ پہ کھڑے ہوں گے, اور سود خور جو کم سے کم سود کھاتا ہے وہ بھی ان کے ساتھ میں کھڑا ہوگا. میرے بھائی معاملہ حرام اور حلال کا ہے, معاملہ بہت سنگین ہے, عام بات نہیں ہے. آپ کوشش کریں کہ آپ صحیح راستہ اختیار کریں, حلال کا راستہ اختیار کریں, اور جس نے بھی حلال کھانے کی کوشش کی یا حلال راستہ اپنانے کی کوشش کی, اللہ کی قسم اللہ تو اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, یہ قاعدہ ربانیہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جس نے بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اگرچہ اسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, تھوڑی سی جدوجہد زیادہ کرنی پڑی, لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے اس نے حرام کے راستے کو چھوڑا اور حلال کے راستے کو اپنایا, اگر مشکلات بھی پیدا ہوں گی لیکن یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان راستہ نکالے گا. اس لیے میری گزارش ہے, میں اپنے آپ پہ نصیحت کر رہا ہوں اور آپ حضرت مسلمین کو نصیحت کر رہا ہوں, جب بھی ایسا معاملہ طے ہو تو ہمیشہ اپنے دن میں اللہ تعالیٰ کا ڈر, اللہ تعالیٰ کی عظمت, اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرتے ہوئے ایسے معاملات سے بالکل پیچھے ہو جائیں, ہٹ جائیں, جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی, جو اللہ تعالیٰ نافرمانی کا باعث بنے وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنے. اللہ اکبر.